أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں؟
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 168 سے لے کر 170 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جواد پناہی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام آئینۂ صحافت. پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے, اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا منارہ نور. سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی دیر بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. پہلے ہوں یہاں سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ اسلامی انقلاب کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا بہترین راستہ استقامت و پامردی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت داخلہ میں اربعین کمیٹی نے ایک بیان میں ایران میں مقیم اور غیر مقیم غیر ملکی شہریوں کے لیے عراق جانے کے تعلق سے ضروری ہدایات جاری کر دی ہیں. پاکستان کے صدر عارف علوی نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کی تردید کر دی ہے. ہندوستان کے زیر انتظام علاقے لداخ میں سڑک حادثے میں 9 فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. اور ایرانی پہلوانوں نے عالمی جونیئر رومن کشتی چیمپئن شپ جیت لی ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبریں تفصیل سے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ اسلامی انقلاب کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا بہترین راستہ استقامت و پامردی ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی نے صوبہ اردبیل کے شہدا کی یاد میں کانفرنس منعقد کرنے والی کمیٹی کے ارکان سے ملاقات میں فرمایا کہ اسلامی انقلاب کے دشمنوں کے محاذ کا سیاسی سیکورٹی اور اقتصادی میدانوں میں مقابلہ صرف استقامت و پامردی سے ہی کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شہدا کے مشن کو آگے بڑھائیں اور ان کے راستے پر گامزن رہیں, کیونکہ ان کا راستہ استقامت و پامردی کا ہی راستہ تھا. رہبر انقلاب اسلامی نے قرآن آیات کی روشنی میں شہدا کے مقام و مرتبے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ خداوند عالم شہدا کے خون کو جاودانی بنا دیتا ہے, اور اس کا بہترین نمونہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے جو رہتی دنیا تک زندہ و پائندہ ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی بری فوج کے کمانڈر جنرل کیومرس حیدری روس کی بری فوج کے کمانڈر کی دعوت پر ماسکو کے دورے پر گئے ہیں. ایران کی بری فوج کے کمانڈر جنرل کیومرس حیدری ماسکو کے ونوکووا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے تو اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر کاظم تلالی اور بین الاقوامی ہم آہنگی کے امور میں روس کی بری فوج کے ڈپٹی کمانڈر جنرل ماتیسین رامان نے ان کا استقبال کیا. روس کی بری فوج کے کمانڈر جنرل اولگ سالیکوف کی دعوت پر روس کا دورہ کرنے والے اسلامی جمہوریہ ایران کی بری فوج کے کمانڈر جنرل کیومرس حیدری روس کے اعلی فوجی حکام سے ملاقات کرنے کے علاوہ روس کے بعض تربیتی ٹیکنالوجی اور آپریشنل مراکز کا بھی دورہ کریں گے. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت داخلہ میں اربعین کمیٹی نے ایک بیان میں ایران میں مقیم اور غیر مقیم غیر ملکی شہریوں کے لیے عراق جانے کے تعلق سے ضروری ہدایات جاری کر دی ہیں. ایران کی وزارت داخلہ میں قائم اربعین اربعین حسینی کمیٹی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران میں مقیم غیر ملکی شہری جو اربعین حسینی میں شرکت کے لیے عراق جانا چاہتے ہیں وہ ضروری دستاویزات کے ہمراہ شلمچہ بارڈر سے عراق میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران میں مقیم غیر ملکی شہری صرف شلمچہ بارڈر سے ہی عراق جا سکتے ہیں اور اسی بارڈر سے واپس ایران میں آ سکتے ہیں۔ وزارت داخلہ کی اربعین کمیٹی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران میں غیر مقیم غیر ملکی شہری جن کا تعلق پاکستان، افغانستان اور ہندوستان سے ہے وہ صرف چزابہ بارڈر سے ہی عراق جا سکتے ہیں اور اسی بارڈر سے واپس ایران میں داخل ہو سکیں گے۔ پاکستان کے صدر عارف الوی نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کی تردید کر دی ہے۔ پاکستان کے صدر عارف الوی نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان بلوں سے اتفاق نہیں کرتا اور میں نے اپنے عملے سے کہا تھا کہ بل کو بغیر دستخط کے واپس بھیج دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے عملے سے کئی بار تصدیق کی کہ بل بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے گئے ہیں۔ صدر پاکستان عارف الوی نے کہا کہ مجھے آج معلوم ہوا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا۔ اس سے پہلے میڈیا میں یہ خبر آئی تھی کہ صدر عارف الوی نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد عمر کو سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسد عمر کو سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی طرح گرفتار کیا گیا ہے۔ انہیں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے کیونکہ سائفر کا معاملہ ایف آئی اے دیکھ رہی ہے۔ دوسری جانب ایف آئی اے نے کہا ہے کہ اسد عمر کو باضابطہ گرفتار نہیں کیا گیا ہے، ان سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ اسد عمر اور اعظم خان سمیت دیگر افراد کے کردار کا تعین تفتیش میں ہوگا۔ واضح رہے کہ سائفر گمشدگی کیس میں گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سمیت دیگر رہنماؤں کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پاکستان میں لاہور اسلام آباد موٹر وے پر پنڈی بھٹیاں کے قریب مسافر بس اور پک اپ وین کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 20 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق مسافر بس کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھی کہ پنڈی بھٹیاں کے قریب پک اپ وین سے ٹکرا گئی جو ڈیزل لے کر جا رہی تھی۔ اس تصادم کے بعد دونوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ مسافر بس میں 40 سے زیادہ مسافر سوار تھے جن میں سے 15 مسافروں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق حادثہ آج صبح 4:15 اس وقت پیش آیا جب مسافر بس کے ڈرائیور کے سونے کی وجہ سے بس بے قابو ہو کر ڈیزل لے جانے والی وین سے ٹکرا گئی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ کے لیہ ضلع میں سڑک حادثے میں 9 فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ لداخ کے لیہ ضلع میں ایک فوجی گاڑی اس وقت حادثے کا شکار ہو گئی جب گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی اور اس کے بعد فوجی گاڑی ایک گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 9 فوجی اہلکار ہلاک اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ حادثے کا علم ہوتے ہی فوج نے فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ باقی فوجی حادثے کے وقت ہی دم توڑ گئے تھے۔ ہندوستانی وزارت دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ مرنے والے سبھی 9 فوجیوں کی شناخت کر لی گئی ہے اور ان کے ورثا کو بھی اطلاع دے دی گئی ہے۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ خطے میں ایران، چین اور پاکستان کی شراکت مشترکہ مفادات کے حصول اور تعاون کے نئے مواقع پیدا ہونے کا سبب بنے گی۔ اسلام آباد میں متعین ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے ایک بیان میں چین کی میزبانی میں پہلے تہران بیجنگ اسلام آباد سیکورٹی اجلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان تینوں دوست ممالک کا علاقائی تعاون دہشت گردی کا مقابلہ کرنے سمیت مشترکہ مفادات کو حاصل کرنے اور ایک دوسرے کی سیکورٹی کو بڑھانے کا باعث بنے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران انرجی اور نقل و حمل کی ٹرانزٹ کی بہترین توانائیوں کا حامل ہے اور وہ پاکستان اور چین کی وسطی ایشیا تک رسائی کو آسان بنانے کے لیے تیار ہے۔ مغربی کنارے کے شمال میں واقع نابلس شہر پر صہیونی فوجیوں کے حملے میں دسیوں فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے کہا ہے کہ جنوبی نابلس میں واقع بیتا نامی بستی میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں دسیوں فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق کم از کم دو فلسطینی گولیاں لگنے سے اور 72 فلسطینی آنسو گیس کے شیلز سے زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی انتہا پسندوں نے بھی نابلس کے علاقے حوارا میں ہجوم کی شکل میں نکل کر فلسطینیوں کی گاڑیوں اور ان کے رہائشی مکانات کو نقصان پہنچایا۔ مقبوضہ فلسطین میں لاکھوں افراد نے ہفتے کے دن صہیونی وزیر اعظم بن یامین نیتن یاہو اور ان کی عدالتی اصلاحات کے خلاف مسلسل 33ویں ہفتے بھی مظاہرے کیے۔ بن یامین نیتن یاہو اور ان کی عدالتی اصلاحات کے خلاف ایک بار پھر مقبوضہ فلسطین کے 150 علاقوں میں مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ عدالتی اصلاحات کا بل جمہوریت کو شدید دھچکا پہنچائے گا کیونکہ یہ بنیادی قوانین کی منظوری کے عمل پر سپریم کورٹ کی بالادستی کو محدود کرنے کا باعث بنے گا۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں آج صبح شدید دھماکے ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق یہ دھماکے دارالحکومت خرطوم کے جنوب میں الدیم الصحافہ اور الاشرا علاقوں میں ہوئے ہیں۔ دھماکوں کے مقام سے اٹھنے والے دھوئیں کے بادلوں سے خرطوم میں جھڑپوں میں شدت آنے کا پتہ چلتا ہے۔ سوڈان میں عبد الفتاح البرہان کی قیادت میں سوڈانی فوج اور محمد حمدان دخلو کی قیادت میں سریع الحرکت فورس کے درمیان اقتدار کے مسئلے پر 15 اپریل سے جھڑپیں جاری ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے ماسکو پر حملے کے مقصد سے بھیجے جانے والے ڈرون کو مار گرانے کی خبر دی ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم نے مقامی وقت کے مطابق اتوار کو صبح 4 بجے کے قریب صوبہ ماسکو میں واقع استوپینسکی نامی علاقے کی فضا میں ایک ڈرون کو مار گرایا جو روس کے دارالحکومت ماسکو کی جانب پرواز کر رہا تھا۔ روسی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق اس ڈرون حملے میں کسی طرح کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ایرانی پہلوانوں نے عالمی جونیئر رومن کشتی چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ عالمی جونیئر رومن کشتی چیمپئن شپ کے مقابلے اردن کے دارالحکومت عمان میں 18 اور 19 اگست کو منعقد ہوئے جن میں ایرانی پہلوانوں نے سونے کے 3 اور چاندی کا 1 تمغہ جیت لیا۔ ایرانی پہلوان احمد رضا محسن نژاد نے 63 کلوگرام، علی رضا عبد ولی نے 77 کلوگرام اور فردین ہدایتی نے 130 کلوگرام کے زمرے میں سونے کے تمغے اور ابو الفضل چوبانی نے 87 کلوگرام کے زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ یہ مقابلے آج بھی جاری رہیں گے جن میں ایران کے پہلوان یاسین یزدی 82 کلوگرام کے زمرے میں سونے کے تمغے کے لیے مقابلہ کریں گے جبکہ امیر رضا زادہ بزرگی 60 کلوگرام اور اہورا بویری 67 کلوگرام کے زمرے میں کانسی کے تمغے کے لیے اپنے اپنے حریفوں سے مقابلہ کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سمعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سمعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی ہم کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
جی بہت شکریہ نواز.
ڈاکٹر صاحب ابھی خبروں میں ہم نے سنا رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ اسلامی انقلاب کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا بہترین راستہ استقامت ہے. رہبر معظم انقلاب اسلامی نے صوبہ اردبیل کے شہدا کی یاد میں کانفرنس منعقد کرنے والی کمیٹی کے ارکان سے ملاقات میں فرمایا کہ اسلامی انقلاب کے دشمنوں کے محاذ کا سیاسی، سیکیورٹی اور اقتصادی میدانوں میں مقابلہ صرف استقامت و پائے مردی سے ہی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شہدا کے مشن کو آگے بڑھائیں. جبکہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے بھی اپنے ایک بیان میں امریکہ کی قیادت میں عالمی استکبار سامراج کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آج امریکہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکا ہے اور دشمن جو ہے وہ مکڑی کے جالے میں تبدیل ہو گیا ہے. یہ جو استقامت اور پائیداری اور علاقے میں بڑھتی ہوئی قوت جو سامنے آ رہی ہے اس پر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں استقامت اور مقاومت کے عنوان سے آپ نے رہبر معظم کی تقریر اور خطاب کی طرف جو اشارہ فرمایا اس کے دو پہلو بنتے ہیں. ایک پہلو جو اس کا ایک اسلامی انقلاب کے جو بنیادی اہداف تھے، مقاصد تھے، اور جس منشور اور جس آئین، دوسرے لفظوں میں قرآنی احکامات کی روشنی میں اور قرآن کی تعلیمات کی سائے میں جب یہ انقلاب کامیاب ہوا تو رہبر انقلاب اسلامی کے جو خطابات ہیں، بیانات ہیں، یا جو ان کا آج کی اصطلاح میں نیریٹو ہے، وہ نیریٹو جو ہے وہ قرآنی نیریٹو ہے، اور قرآنی نیریٹو جو ہے وہ طاغوت سے مقابلے کی بات کرتے ہیں. جو بھی وقت کا طاغوت ہے اس کے خلاف قیام کیا جائے. تو ایک اس قرآنی منشور کے تحت رہبر معظم نے جو فرمایا کہ وہ مقاومت اور استقامت ہی کامیابیوں کی ضمانت ہے، تو وہ چونکہ اسی ہدف کو لے کے انقلاب اسلامی جب کامیاب ہوا، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات دیکھیں یا بعد میں رہبر انقلاب اسلامی، تو انہوں نے اسی بیانیوں کو، اسی نیریٹو کو لے کے وہ آگے چلے اور دنیا کے ہر مظلوم کا ساتھ دیا اور ہر ظالم کے خلاف آواز اٹھائی.
بے شک.
اور اسی اگر آپ اس منشور کی روشنی میں دیکھیں تو اس کو ہم اگر آج کی رائج عالمی سیاست میں دیکھیں تو یہ جو مقابلہ تھا وقت کے طاغوت کے خلاف یا وقت کے انسان دشمن طاقتوں کے خلاف، تو وہ ایک دو طرح کے محاذ بن گئے. یعنی ایک اصطلاح جسے کہتے ہیں کہ ایک محاذ جو ہے وہ استکبار، استعمار، سامراج کا بن گیا، اور دوسرا محروموں کا.
جی.
یا جیسے دوسرے لفظوں میں کہنے ہیں کہ محروموں اور مستضعفین ایک طرف آ گئے اور مستکبر اور فرعون اور جو طاغوت تھا وہ ایک طرف آ گیا. یہ ایک مبارزہ تھا چلا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 40-45 سالوں میں یہ مختلف انداز سے اس نے اپنا سفر طے کیا ہے. آج جس سوال کی طرف یا جس موضوع کی طرف آپ نے متوجہ کیا کہ کیا اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ اس بات کو یعنی قبول کی جا سکتی ہے کہ عالمی استعمار، سامراج یا طاغوت کو شکست ہوئی ہے، یا وہ ناکامی کا شکار ہوا ہے، یا وہ زوال کی طرف مائل ہے. تو یہ دونوں جو شخصیات کا جو آپ نے بیان یعنی سنایا ہے سامعین کو، تو اس کا لب لباب یہی ہے کہ اس وقت عالمی سامراج یا عالمی استعمار یا جو اس دور کا طاغوت ہے وہ زوال کا شکار ہے.
یعنی کہ اس نے مزاحمت کے سامنے، استقامت کے سامنے گھٹنے ٹیک دی.
جی ہاں، اس میں عرض کہنا کہ اس کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اس کو استکبار، استعمار اور طاغوت قرار دیا جائے،
بے شک.
پھر اس کے بعد اس کے خلاف قیام کیا جائے، اور اس کے بعد اس قیام کی صورت میں استقامت بھی دکھائی جائے اور مقاومت کا بھی جو ہے وہ اظہار کیا جائے یا اس کا عملی مظاہرہ کیا جائے. تو یہ ہم ان مراحل کو ہم نے دیکھا کہ پہلے مرحلے میں امریکہ کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کہا کہ یہ سب سے بڑا شیطان ہے، تو یعنی یہ وقت کا سب سے بڑا طاغوت ہے، اور اس کے بعد یہ آگہی اور یہ جسے آپ کہیں کہ لوگوں کی سوچ بدلی اس طرف کہ اس وقت ہمارا طاغوت ہمارے خلاف، یعنی ہمارے سامنے کون سا ہے، استکبار کون سا ہے، سامراج کون سا ہے، یہ اصطلاح امام خمینی لے کے آئے بنیادی طور پہ. اس سے پہلے تو دنیا جو ہے وہ دو بلاک میں تھی، ایک ویسٹ اور ایک ایسٹ میں، مشرقی بلاک اور مغربی بلاک. وہاں پہ اس وقت یہ تصور مظلوم، محروم اور استکبار یا تاغوت کا تصور نہیں تھا، وہ ایک آپ یوں کہہ سکیں کہ بائی پولر سسٹم تھا، کہ جو ہماری رائج پولیٹیکل سائنس میں جس کو کہا جاتا ہے. تو بائی پولر سسٹم جو ہے وہ چل رہا تھا، اس کے اندر امام خمینی اور انقلاب اسلامی نے ایک اپنی آواز اٹھائی اور اس کو ایک لحاظ سے ایک نیا میسج دیا کہ یونی پولر اور بائی پولر کی بجائے ملٹی پولر کی طرف دنیا کو جانا چاہیے. یونی پولر یعنی ایک ہی طاغوت کا پوری دنیا پہ یعنی نفاذ یا تسلط، بائی پولر یعنی دو نظام ہوں، وہ آپس میں لڑتے رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی وہ کرتے رہیں اور باقی پوری دنیا تقسیم ہو. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور بعد کے انقلاب کا جو نیریٹو رہا وہ ملٹی پولر یعنی کثیر القطبی اگر آپ کہیں کہ وہ والا نظام تھا. تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جتنا یونی پولر، چونکہ یہ بھی ہوا نا کہ جب سوویت یونین کا شیرازہ بکھر گیا تو اس کے بعد امریکہ نے جو انداز سیاست اپنایا تو وہ بائی پولر سے یونی پولر کی طرف چلا گیا. اب جو اس وقت صورتحال ہے کہ وہ یونی پولر جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بائی پولر نہیں بلکہ اب وہ ملٹی پولر کی طرف جا رہے ہیں، اور یہی وہ کامیابی ہے. یہ جو رہبر انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ عالمی استعمار جو ہے کمزور ہو رہا ہے، یا سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے جو سربراہ نے یہ بات کی ہے کہ یہ زوال کی طرف ہے، امریکہ کی قوت زوال پذیر ہے اور استقامت اور مقاومت جو ہے وہ روز بروز آگے بڑھ رہی ہے، تو اس سے مراد وہ یہی ہے کہ اب بات جو ہے وہ یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف چل رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر اور بھی عالمی اداروں کے اندر اب یہ اصطلاح رائج ہو رہی ہے کہ ہمیں اس ایک قطبی یا دو قطبی نظام سے لے کے کثیر قطبی نظام کی طرف جانا چاہیے. تو اب یہ سفر جتنا تیزی سے ملٹی پولر نظام کی طرف جائے گا تو بات وہی ہوگی کہ یعنی یونی پولر کے جو مسلط طاقتیں تھیں وہ روز بروز کمزور سے کمزور ہو رہی ہیں. اب یہ کس لیے ہوئی؟ اس میں وہی بات ہے کہ جب اس کے خلاف استقامت ہوئی، مقاومت ہوئی. اگر استقامت اور مقاومت نہ ہوتی تو یقیناً یہ یونی پولر سسٹم رہتا، اور اس یونی پولر سسٹم کے تحت امریکہ کو کوئی چیلنج کرنے والا ہی نہ ہوتا. آج یعنی کسی زمانے میں امریکہ کی طاقت اس حد تک ہوتی تھی کہ اس کے بحری جنگی جہاز اپنے ملک سے کسی ملک کی طرف رخ کرتے تھے تو ان ملکوں کے اندر سیاسی تبدیلیاں آ جاتی تھیں، وہاں پہ سیاسی حکومتیں بدل کے رہ جاتی تھیں جب صرف اناؤنس ہوتا تھا کہ آج امریکی بحری بیڑا جو ہے وہ مثلاً ایشیا کے فلاں علاقے کی طرف جا رہا ہے اور امریکہ کی خواہش ہے کہ وہاں پہ
کوئی تبدیلی
ہو. تو ابھی یہ جنگی بیڑا پہنچتا نہیں تھا اور تبدیلی رونما ہو چکی ہوتی. تو آج ہم دیکھیں اس کی ایک مثال دیتے ہیں. ابھی پچھلے چند دن پہلے جو ہے وہ بڑا شور شرابہ ہوا کہ جی خلیج فارس میں ہزاروں امریکی فوجی آ گئے ہیں اور جناب ابنائے ہرمز کے دفاع کے لیے اور ایران کے محاصرے کے لیے جو ہے وہ جنگی جہاز بھی چل پڑے ہیں. تو کہاں یہ کہ جو ہے وہ کوئی سیاسی تبدیلیاں آتی خطے میں یا ایران کے اندر، صورتحال اس کے برعکس ہوئی. یعنی اس وقت اگر آپ ایک مختصر کیا کہتے ہیں ایک شارٹ کہیں یا جو بھی ایک سامنے نظر آنے والی جو صورتحال ہے کہ امریکہ کی کب خواہش تھی کہ وہ ایران اور سعودی عرب کو آپ قریب جانے دیں، لیکن وہ بحری بیڑے بھی موجود تھے، وہ امریکی فوجی بھی موجود تھے، وہ سیاسی دباؤ بھی موجود تھا، لیکن ایک مرحلہ دو ممالک کے درمیان طے پا گیا. اسی طرح خلیج فارس کے اندر ان کی خواہش تھی کہ یہ ابنائے ہرمز کو جو ہے اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، صورتحال اس کے برعکس ثابت ہوئی اور اس وقت ایران اور چائنا کے درمیان پھر چائنا کی طرف سے صورتحال جو بنی. پھر اسی طرح آپ یوکرین کے تناظر میں اگر آپ روس کو دیکھیں تو امریکہ نے جتنی سازشیں اس عرصے میں کی وہ سب کی سب ناکامی سے دوچار ہوئیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. بہرحال موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس پر جو ہے وہ بہت ساری گفتگو جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر مزید گفتگو کریں گے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ
پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا, نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے, نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے, چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, جیسے
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 29 مرداد, 3 سفر اور 20 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل. بیس اگست 1914 عیسوی کو بیلجیم کے دارالحکومت برسلز پر جرمن افواج کا قبضہ ہوا. یہ کسی ملک کا پہلا دارالحکومت تھا جس پر جرمن فوجیوں نے قبضہ کیا تھا. اگرچہ بیلجیم نے اس جنگ میں غیر جانبداری کا اعلان کیا تھا, لیکن اس کے باوجود جرمن افواج نے 4 اگست 1914 کو اس ملک پر حملہ کر دیا اور بالآخر 20 اگست 1914 کو اس کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا. بیس اگست 1940 عیسوی کو روس کے مشہور سیاستدان لیون ٹراٹسکی کو قتل کر دیا گیا. وہ 7 نومبر 1879 عیسوی کو یوکرین کے شہر یانوفکا میں پیدا ہوئے. ان کا اصل نام لیو ڈاویڈوچ برونشٹین تھا. 1902 میں وہ لیون ٹراٹسکی کے نام سے جعلی کاغذات بنوا کر لندن فرار ہو گئے اور اس کے بعد تمام عمر اسی نام سے معروف رہے. 1917 عیسوی میں جب روس میں انقلاب برپا ہوا تو ٹراٹسکی نیو یارک میں تھے. وہ انقلاب کی خبر سنتے ہی وطن واپس چلے گئے, جہاں لینن نے انہیں ملک کا وزیر خارجہ اور وزیر جنگ مقرر کیا. اسٹالن نے برسر اقتدار آنے کے بعد انہیں اہم عہدوں سے معزول کر دیا. 20 اگست 1940 عیسوی کو میکسیکو سٹی میں انہیں قتل کر دیا گیا. بیس 20 اگست 1968 عیسوی کو وارسا پیکٹ سے وابستہ ممالک کی افواج سرخ سوویت فوج کی قیادت میں سابق چیکوسلواکیہ کے دارالحکومت پراگ میں داخل ہوئیں. اس طرح ایک بار پھر اس ملک پر آمرانہ کمیونسٹ نظام مسلط ہو گیا. چیکوسلواکیہ کے معتدل پالیسی کے حامی وزیر اعظم الیگزینڈر نے کمیونسٹ حکومت سے عوام کی ناراضگی کم کرنے کے لیے پابندیاں اٹھا کر ان کو جزوی آزادی دی تھی. ان کے ان اقدامات سے سوویت یونین ناراض تھا. چنانچہ چیکوسلواکیہ میں وارسا پیکٹ کے رکن ممالک کی فوجی مشقوں کے اختتام پر سوویت فوج نے چیکوسلواکیہ چھوڑنے سے انکار کیا. جبکہ الیگزینڈر ان مشقوں کے شدید مخالف تھے، سوویت فوج نے پراگ پر قبضے کے بعد الیگزینڈر کو معزول کر دیا اور اس ملک کی حریت پسندی کی تحریک کو، جو بہار پراگ کے نام سے مشہور تھی، مکمل طور پر کچل دیا. واضح رہے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد چیکوسلواکیہ بھی پرامن طور پر چیک اور سلواکیہ کے نام سے دو ملکوں میں تقسیم ہو گیا. تین سفر سن 1363 ہجری قمری کو مشہور عالم دین، فقیہ اور عارف آیت اللہ مرزا محمد علی شاہ آبادی نے وفات پائی. آیت اللہ مرزا محمد علی شاہ آبادی ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد اور بھائی سے حاصل کرنے کے بعد عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے، جہاں انہوں نے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا. ایران واپس آ کر وہ دین اسلام کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہو گئے. آیت اللہ شاہ آبادی کو عرفان السلوک اور فلسفے میں خاص مہارت حاصل تھی اور حوزۂ علمیہ قوم میں آپ ان علوم کی تدریس کرتے تھے. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ بھی آیت اللہ شاہ آبادی کے شاگردوں میں سے تھے. آیت اللہ شاہ آبادی نے متعدد کتابیں تحریر کی، جن میں القرآن والعترت، الانسان والفطرت اور مفاتح السعادت خاص طور پر قابل ذکر ہیں. انتیس مرداد سن 1357 ہجری شمسی کو جنوبی ایران کے شہر آبادان کے عوام نے شاہی حکومت کے کارندوں کے ذریعے شہر کے ریکس سینما ہال میں آگ لگائے جانے کی وحشیانہ کاروائی کے خلاف زبردست مظاہرہ کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور اس سانحے میں مر جانے والے افراد کا سوگ منایا. اس سانحے میں 277 مرد، عورتیں اور بچے مارے گئے تھے. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
بزم دوستاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستا کے ساتھ حاضر خدمت ہے
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری. ہمارا سلام قبول کیجیے. جی ہاں سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے.
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح ہم بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری خواہش و تمنا یہی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں کے اندر ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. باجی، لگتا تو ایسا ہے کہ جیسے ہمارے پروگرام کا جو آغاز ہوتا ہے اس کے الفاظ ظاہری طور پر تھوڑے سے تکراری تو ہوتے ہیں،
لیکن کبھی کبھار تکراری ہو جاتے ہیں، لیکن اسی تکرار میں میرے خیال میں بعض اوقات جو جملے تکرار کیے جاتے ہیں اس میں مفہوم.
جی ہاں بالکل، ایسے ہی
معنی ہوتے ہیں. اس کی گہرائی میں آپ اگر جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر کون سا موتی چھپا ہوا ہے۔ جی ہاں
بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی انسان کو لگتی ہیں کہ تکراری ہیں، لیکن وہ علی ظاہر اگر اس کی مانوی شکل کو دیکھا جائے تو وہ تکراری نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک طریقے سے خدا سے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے ہم نماز کے اندر الحمد پڑھتے ہیں، دوسرے سورے پڑھتے ہیں، اگر انسان یہ کہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ تکرار ہی ہیں،
تکرار کرتے ہیں پانچ بار،
لیکن آپ یہ دیکھیں اسی تکرار اور اسی کا دہرانا جو ہے وہ نورانیت کا باعث بنتا ہے۔ یہی دعا جو ہے وہ انسان روزانہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کہے کہ بھئی تو میں روزانہ ہی یہ دعا مانگ رہا ہوں اور روزانہ ہی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں کہ میرا بندہ میری بارگاہ کے اندر جو ہے روزانہ انہیں کلمات کو ادا کرتا ہے، تو رحمت کے دروازے جو ہے وہ انسان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ہم جو یہ پروگرام کرتے ہیں تو سامعین کی خدمت میں بھی عرض کریں کہ ہمارا مقصد و ہدف بھی مقدس ہے، اور وہ یہی ہے کہ سامعین کی صحت و سلامتی، ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت، حتیٰ کہ ہمارے ایک دوست ہیں سامع ہیں محمد عقیل بشیر صاحب، وہ مجھے کہتے ہیں کہ تقوی صاحب بس میں جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ انتہا نہیں ہے۔ تو جو کلمات وہ ادا کرتے ہیں تو مجھے بھی بڑا سکون سا محسوس ہوتا ہے کہ واقعاً سامعین اتنی دلچسپی کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں اور اس دعا کے اندر شامل رہتے ہیں۔ تو یہ جو پروگرام کا آغاز ہے، یہ در حقیقت جو ہے وہ اس معنویت کا اظہار ہے، وہ اس محبت کا اظہار ہے کہ جو ہمارے قلب میں ہمارے سامعین کے لیے ہیں، جہاں کہیں بھی ہوں، خیر و عافیت سے ہوں اور زندگی میں خوشحالی، ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری
رہے۔ جی باجی، انشاءاللہ پروگرام بزم دوستان کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سامعین ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کے بھیجے ہوئے تمام جو خطوط ہمارے سامنے ہیں ان کو اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹنڈو جام سے مظفر علی خاص خیالی صاحب نے۔ آج لکھتے ہیں کہ آپ نے کہانی کیا لکھتے ہیں؟
جی جی
جب تک آپ نہیں کہیں گے میں نہیں پڑھوں گی۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
ہاں آپ بھائی نے مجھے اجازت دی۔ جی ہاں لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، ایک عرصے سے ریڈیو تہران کی نشریات سن رہا ہوں، اب تو ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ اگر ریڈیو تہران کی نشریات نہ سنی جائے تو زندگی کے اوقات میں کچھ کم رہ گیا ہو۔ ویسے آج کل کے دور میں کسی بھی کام کے لیے وقت نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر انسان اپنی زندگی میں نظم پیدا کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آج کے بچوں میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ نظم زندگی ہے۔ چونکہ ایک عرصے تک اسکول ٹیچر رہا ہوں، اب ریٹائر زندگی گزار رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے اوقات کو منظم کر رکھا ہے۔ ریڈیو تہران سے جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں ان میں بھی انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں نظم پیدا کرنا چاہیے۔ ریڈیو تہران زندہ باد، پاکستان دوستی پائندہ باد۔
جی جناب مظفر علی خاص خیلی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور جس محبت سے، جس پیار سے آپ ریڈیو تہران سنتے ہیں باجی، میں اس کا چشمدید گواہ بھی ہوں، اور چونکہ ملاقات کر چکا ہوں۔ حیدرآباد سندھ اور ٹنڈو جام کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 12-13 کلومیٹر کا فاصلہ ہے،
نزدیک ہے،
اور ایک مرتبہ انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو حیدرآباد تشریف بھی لائے تھے اور میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور میں نے جب ان سے ملاقات کی تو ریڈیو تہران سے جو محبت و پیار کا رشتہ ان کا ہے وہ بہت کم سامعین میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور جناب مظفر علی خاص خیلی صاحب ہمارے ان سامع میں سے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کو جو ہے وہ نہایت ہی چاہت لگن کے ساتھ جو ہے وہ سنتے ہیں، اور خاص طور پر ایران سے بھی ان کی محبت و پیار جو ہے وہ بے انتہا ہے، اور
ان کے اس خط سے پتہ چلتا ہے، مخصوصاً جو آخری جملہ جو انہوں نے یہاں پر لکھ کے بھیجا ہے، ریڈیو تہران زندہ باد، پاک ایران دوستی پائندہ باد، اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ ان کو واقعی میں ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے کس قدر محبت ہے۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ تاکید کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران سنیں۔ جہاں تک انہوں نے ذکر کیا ہے نظم کا، تو باجی آج کل واقعاً اگر کسی چیز کی کمی ہے معاشرے کے اندر تو وہ نظم کی ہے، اور اوقات اتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ ہم اگر بڑے شہروں کا ذکر کریں، خیر یہاں پر تو میں نے نہیں دیکھا ایسا، لیکن جو پاکستان میں اس چیز کا مشاہدہ ہوا ہے کہ دن ہی 12 بجے کے بعد سے شروع ہوتا ہے. جو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کاروباری حضرات جو ہیں وہ ان کا دن جو ہے وہ 12 بجے کے بعد سے شروع ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک جو ہے اس کو ہم کیا کہیں, دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق روزی کے اندر برکت لائے. ویسے حکومت کی طرف سے اب میں نے پچھلے دنوں یہ خبر پڑی تھی کہ جی لائٹیں جو ہیں وہ 8 بجے کے بعد بند ہو جائیں گی, بجلی کی بچت ہوگی, لوڈ شیڈنگ, تاکہ بجلی کی جو بچت ہو, لوگ جو ہیں وہ جلدی دکانیں کھولیں اور جلدی دکانیں بند کریں.
اس کا مطلب ہے کہ رات کو جلدی سوئیں, صبح سے پہلے اٹھ جائیں نماز کے وقت میں.
ایسا ہی ہے. بہت شکریہ جناب مظفر علی خاص قلی صاحب, آپ کا ٹنڈو جام سندھ پاکستان سے یہ پیارا خوبصورت خط محبت بھرا آپ نے ارسال کیا. ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا, اور محبت کا جواب محبت سے ہی دیا جاتا ہے.
جی ہاں, پروگرام کا آگے بڑھا رہے ہیں, اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی پارا چنار سے کریم فضل صاحب نے. آج لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن کچھ دنوں پابندی برقرار نہیں رہ سکی جس کی وجہ سے ریڈیو سے دور رہا. آپ کے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں اور میں ریڈیو تہران کو متعارف کرانے کی بھی کوشش کرتا ہوں. ویسے ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران آج بھی بڑے شوق سے سنا جاتا ہے, اور سحر اردو ٹی وی کی نشریات بھی سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھی جاتی ہے. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا منفرد انداز دل کو بھاتا ہے, اور ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی پیغام ضرور ہوتا ہے, چاہے وہ سیاسی پروگرام ہو یا سماجی یا مذہبی پروگرام. ریڈیو تہران اتحاد بین المسلمین کا داعی ہے. ہمارے علاقے میں دشمنان اسلام کی یہ کوشش رہی ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دیں, لیکن الحمدللہ قوم بیدار ہے اور وہ دشمنوں کے پروپیگنڈے میں نہیں آتی, اور اپنے اتحاد کے ذریعے اس قسم کی سازشوں کو ناکام بنا دیتی ہے. جی ہاں, یہ خط ہمیں بھیجوایا تھا کرم ایجنسی پارا چنار سے کریم فضل صاحب نے, اور اس کے جواب کے لیے چلتے ہیں ہمارے بھائی تقوی کی جانب.
جی جناب کریم فضل صاحب, بہت شکریہ آپ کا کرم ایجنسی پارا چنار سے آپ نے یہ پیارا خط ہمیں ارسال کیا پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا سے, اور بہت شکریہ آپ کا کہ ہمیں یاد فرمایا. نام آپ کا جانا پہچانا ہے, لیکن باجی مجھے لگتا ہے کافی عرصے بعد انہوں نے جو ہے وہ ریڈیو تہران کو جو ہے وہ خط لکھا ہے, اور اپنے خط میں انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے کہ میں ایک عرصے تک جو ہے وہ ریڈیو تہران سے دور رہا ہوں. بہرحال اب اگر آپ ریڈیو تہران سے یا ریڈیو سے نزدیک ہو گئے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ آپ ریڈیو تہران کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لکھا کریں. ہمیں آپ کی تحریر جو ہے وہ بہت اچھی لگی, جس میں آپ نے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بھی چند کلمات جو ہے وہ تحریر کیے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے لکھا کہ آپ کا سیاسی پروگرام ہو یا سماجی پروگرام, کچھ نہ کچھ پیغام ملتا ہے. جی ہاں بھائی, یہ تو ایک حقیقت ہے, چونکہ ہمارے سیاسی پروگرام بھی جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کی جائے جس سے سامعین متوجہ ہوں اور سیاسی حالات کو جو ہے وہ سمجھیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, اور جو سامراجی طاقتیں ہیں وہ کس طریقے سے اپنے پنجے جو ہے وہ ملکوں کے اوپر جو ہے گاڑے ہوئے ہیں اور ان کے حقوق کو جو ہے وہ سلب کر رہے ہیں. بہرحال ہمارا مقصد یہی ہے, آگئی ہے سیاسی, آگئی ہے سماجی, آگئی ہے, اور اس میں ہماری جو پوری ٹیم جو ہے اس کا پورا ہاتھ ہے. اور باجی آپ تو خبروں میں رہتی ہیں, ہر طرف جو ہے وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے, اور پارا چنار ہمیشہ نشانے پہ جو ہے وہ رہتا ہے. لیکن وہاں کے عوام اپنی جو خصلت ہے اتحاد بین المسلمین کو فروغ دینے کی, اس کو ظاہر کرتے ہیں اور دشمنوں کی سازش کو ناکام بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے, اور دشمنوں کی سازشوں کے مقابلے میں جس طریقے سے آپ ڈٹے ہوئے ہیں, ڈٹے رہیں اور بیدار رہیں تاکہ دشمن اپنی سازشوں میں کامیاب نہ ہو پائے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا. مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ یہ پروگرام کا آخری خط ہے.
جی ہاں، کیونکہ وقت بھی نہیں رہا ہے تو میں جلدی سے یہ خط پڑھ دوں اور پھر اس کے جواب کے لیے بھی ہم چلیں گے اپنے بھائی کی جانب۔ تو یہ خط ارسال کیا ہے عزیز احمد خان نے ایبٹ آباد خیبر پختونخوا سے، اور لکھا ہے کہ سب سے پہلے ریڈیو تہران کی پوری ٹیم اور ریڈیو تہران کے تمام سامعین کو اتنے اچھے پروگرام پیش کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب کہ آپ نے اتنی محبت کے ساتھ، تو باجی آپ نے بھی بڑے دل کی گہرائیوں کے ساتھ جو ہے وہ خط کو جو ہے وہ پڑھا ہے۔
عزیز احمد بھائی نے جو بھیجا ہے تو ہم بھی اسی انداز سے
پڑھیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔
محنت تو رائے گا نہیں جانی چاہیے۔ بالکل بالکل بالکل، پروگرام کے بیچ میں کہا کہ محبت کا جواب محبت سے ہی دیا جاتا ہے، ہم نے بھی یہی کام کیا ہے۔
بالکل بالکل بالکل،
آپ کو بھی مبارک ہو میرے بھائی۔ اور انہوں نے آگے چل کے لکھا ہے کہ وہ ابتدائی کلمات کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ویسے تو میں ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں لیکن کافی عرصے سے اردو سروس سے دور رہا، میں بہت پرانا لسنرز ہوں، اب دوبارہ رابطہ رہے گا۔ میں اپنی تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے ریڈیو تہران سے رابطہ نہ کر سکا، اب وقت نکال کر ریڈیو تہران کی نشریات سننے لگا ہوں۔ خبریں اور ہفتے وار پروگرام ریڈیو تہران کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ پروگرام یادوں کے جھروں کے ہمیں ماضی کے واقعات کی یاد دلاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم گزشتہ ادوار میں کیا کر چکے ہیں۔ آج ہر کوئی اپنی اپنی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، لوگوں کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے، نئی نئی باتیں جوانوں میں مشہور کی جا رہی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ مطالعے کا پیدا کیا جانا اور اس سے معاشرے میں آگاہی پیدا کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کے پروگرام ہمیں گائیڈ کریں گے اور دیگر لٹریچر بھی ہمیں ارسال کریں گے۔
لٹریچر کا تو جواب آپ دے دیں میرے خیال سے۔
نہیں، لٹریچر تو آپ ہی کے لیے ہے کیونکہ مجھے اس کا جواب پتہ ہے، تو لٹریچر کو بھیجوا رہا ہوں آپ کی جانب۔
بہت شکریہ جناب عزیز احمد خان صاحب، آپ کا ایبٹ آباد خیبر پختونخوا سے آپ نے یہ پیارا سا خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے۔ اور باجی میں نیچے سے یعنی کہ خط کے آخری حصے سے آغاز کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ایک عرصہ ہو گیا کہ ہم نے لٹریچر بھیجنے کا جو سلسلہ تھا وہ ختم کر دیا ہے، لیکن اب ایک جو ہے وہ ڈاک کا سلسلہ، وہ بھی خاص مواقع پر جیسے نوروز کی مناسبت سے ہم نے بھیجا، اسی طریقے سے کوشش ہے کہ آئندہ بھی مختلف مناسبتوں پر سامعین تک جو ہے وہ ایک کارڈ جو ہے وہ بھیج دیا جائے مبارکبادی، تاکہ ایک تعلق جو ہے ڈاک کا جو ہے وہ برقرار رہے
اور رابطہ ہمارے اور سامعین کے درمیان بھی برقرار رہے۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جناب عزیز احمد خان صاحب نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں تاریخ کا بھی علم ہونا چاہیے، اور جو غلط عقائد معاشرے کے اندر مختلف ذرائع سے پھیلائے جا رہے ہیں، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن ہمارے سامعین آگاہ ہیں کہ جو بھی چیز ہمارے دین سے ہمیں جدا کرے، ہمارے مذہب سے ہمیں جدا کرے، وہ سمجھ لیجئے کہ وہاں پر سازشی عناصر جو ہیں وہ کار فرما ہیں۔ اور جس طریقے سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی بے حرمتی کا ایک جو ہے وہ سلسلہ یورپ میں جو ہے وہ شروع ہوا اور سویڈن میں ہوا، بیلجیم میں ہوا، اسی طریقے سے یورپ کے دیگر ملکوں میں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر احترام ایک دوسرے کے مذہب کا، دین کا جو ہے وہ رکھنا چاہیے، تاکہ جو ہے دنیا کے اندر جو ہے اس حوالے سے محبت کا پیغام جو ہے وہ عام ہو۔ آپ نے ایک اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش ہو آباد رکھے، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔ میرے خیال سے پروگرام بزم دوستان کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے۔ حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے،
خدا حافظ۔
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، ہندوستان اور پاکستان کے اردو اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کا آغاز پاکستانی اخبار روزنامہ جنگ کی بعض سرخیوں سے کرتے ہیں۔ سائفر معاملہ، عمران شاہ محمود پر سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ۔ چرچز پر حملے اسلامی تعلیمات کے خلاف، گرجا گھر بنانے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مسلمانوں کو مسجد بنانے کا، جسٹس فائز عیسیٰ۔ فروری میں انتخابات کرانے کی باتیں آئین کے خلاف ہیں، پیپلز پارٹی۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی کا کوئی متبادل نہیں، پارٹی میں کشمکش کا تاثر غلط، شاہ محمود۔ سامعین، اخبار جنگ کے آج کے ایک کالم کا عنوان ہے ہم شرمندہ ہیں۔ کالم نویس ہیں یاسر پیر زادہ۔ کالم نویس لکھتے ہیں کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ جڑاں والا میں مسیحی بھائیوں کے مکانوں اور گرجا گھروں کو آگ لگانے والوں کو قرآن و حدیث کے حوالے دے کر قائل کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے غلط اور خلاف اسلام کام کیا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ ہم سب نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں مشتعل ہجوم نجی اور سرکاری املاک کو آگ لگا رہا ہے۔ اس ہجوم میں شامل لوگوں میں سے شاید کوئی ایک آدھ شخص ہی باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہو، اور وہ بھی جمعے کی۔ باقیوں کے بارے میں یہ بات تقریباً قطعیت سے کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے کبھی قرآن و حدیث کی کتابیں کھول کر بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہوئی جو ہجوم کا حصہ تھے، جن لوگوں نے مساجد سے اعلان کیا اور لوگوں کے جذبات بھڑکائے اور انہیں اشتعال دلایا کہ وہ گرجا گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر صلیبیں توڑ دیں اور مسیحیوں کو کے گھر اور عبادت گاہیں نظر آتش کر دیں۔ ان مولویوں نے بھی کبھی قرآن کو مکمل ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہوگا۔ اگر انہوں نے پورا قرآن میں ترجمے کہ پڑھا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا کہ قرآن میں اللہ کے نبیوں بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل کی گئی مقدس کتب کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ کالم نگار مزید لکھتے ہیں کہ ہم ہجوم نے مسیحیوں کے چرچ اور گھر جلائے، انہوں نے قرآن کو کبھی کھول کر بھی نہیں دیکھا ہوگا، وہ بس اندھی تقلید میں پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ سوال مگر یہ ہے کہ ان کے پاگل پن کا کون ذمہ دار ہے؟ سب سے پہلے ذمہ دار تو وہ خود ہیں۔ کسی بھی عاقل و بالغ شخص کو یہ رعایت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کہے کہ میں بہکاوے میں آ کر لوگوں کے گھروں اور عبادت گاہوں کو آگ لگانے پہنچ گیا تھا۔ یہ سنگین اور ناقابل معافی جرم ہے جس کا کوئی جواز نہیں۔ دوسرے ذمہ دار وہ تمام افراد ہیں جنہوں نے معاشرے میں انتہا پسندانہ سوچ کو پروان چڑھایا۔ یہ لوگ علماء میں بھی شامل ہیں اور کالم نگاروں میں بھی، یونیورسٹیوں کے اساتذہ بھی ہیں اور سیاستداں بھی۔ آپ ان کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں، تحریریں پڑھ لیں، لیکچر سن لیں، یا مساجد میں دیے گئے ان کے خطبات کا جائزہ لے لیں۔ آپ کو ایک منٹ سے بھی پہلے اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سستی شہرت کی خاطر یہ دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج یہ سب لوگ بھی مذمتی بیان جاری کر رہے ہیں اور اس امر پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جڑاوالا میں مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، حالانکہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ایسے موقعوں پر ایک اور بات بھی بڑی شد و مد سے کی جاتی ہے کہ ہمارے آئین میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں اور ریاست اقلیتوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ باتیں اب کھوکھلی لگنے لگ گئی ہیں اور اس کی وجہ اقلیتوں کے ضمن میں ہمارا منافقانہ رویہ اور دوہرا معیار ہے۔ سمعین، اب ہندوستانی اخبار روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ محفوظ، قابل اعتماد و لچکدار ڈیجیٹل معیشت ناگزیر وزیر اعظم۔ جی بی سے متعلق وزراء کے اجلاس سے مودی کا خطاب۔ جنسی ہراسانی کیس میں برج بھوشن کے خلاف چارج شیٹ پر سماعت ملتوی۔ کھڑگے نے اڑان اسکیم کے حوالے سرکار پر اٹھائی انگلی۔ جی بیس کے نام پر چلائی جا رہی ہے انتخابی مہم کانگریس۔ سمن، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے آج ایک اہم رپورٹ شائع کی ہے جس کا عنوان ہے مرکز سے بی جے پی کی ودائی کے لیے ہر سمجھوتے کو تیار اکھلیش۔ اخبار نے اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ سماج وادی پارٹی ایس پی کے سربراہ اکھلیش یادو نے ہفتے کو کہا کہ اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد انڈیا کا مقصد آئندہ سال ہونے والے لوک سبھا الیکشن میں بی جے پی کو مرکز کے اقتدار سے بے دخل کرنا ہے اور اس کے لیے وہ کوئی بھی سمجھوتا کرنے کو تیار ہیں۔ یادو نے یہاں ایک نیوز چینل کے پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن اتحاد کا مقصد بی جے پی کو مرکزی اقتدار سے ہٹانا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور سامعین، آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ایک بار پھر نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام منارے نور، اور منارے نور پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قبل اس کے کہ آج کا پروگرام شروع کریں، گزشتہ پروگرام کی یاد دہانی کرا دیں، تو آپ لوگ آج کے درس و مشق کے لیے تیار ہو جائیں۔ جی سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھایا تھا، اور کچھ جملے بھی بنائے تھے، اور آپ کو مزید مشق کرنے کا ہم نے مشورہ دیا تھا۔ تو آئیے حسب وعدہ آج کے سبق پر نظر ڈالنے سے قبل ماضی بعید کا فارمولہ آپ کو ایک بار پھر بتائے دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی رفت یا گفت جی. اس کے بعد ہم لفظ چھوٹی ہے لگائیں گے اور آخر میں بوت کا اضافہ کر دیں گے. تو جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا رفت بوت. جی ماضی رفت, اور اس کا ماضی قریب کیا ہے؟
رفت آست.
اور ماضی بعید جو میں نے ابھی بتایا وہ کیا بنے گا؟
رفت بوت.
جی سامعین آپ جان گئے, اور اب ہم فعل مستقبل پر آپ سے گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو فعل مستقبل بنانے کا فارمولا بتائے دیتے ہیں. جی آپ نوٹ کریں, فعل مستقبل بنانے کا فارمولا یہ ہے, لفظ خواہد, اس کے بعد ماضی لگایا جائے گا, تو جو لفظ ہمارے سامنے آئے گا وہ بنے گا
خواہد فرستاد, خواہد فرستاد,
یعنی وہ بھیجے گا یا بھیجے گی جو بھی شخص ہے. مذکر یا مونس کی قید آپ اردو زبان کے مطابق کریں گے. اب اس کی مثال ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. مزید ایک مثال یہ بنے گی
خواہد خورد, خواہد خورد,
یعنی وہ کھائے گا یا کھائے گی.
خواہد نوشت, خواہد نوشت,
یعنی وہ لکھے گا یا لکھے گی.
خواہد رفت, خواہد رفت,
یعنی وہ جائے گا یا جائے گی. ایک بار پھر توجہ فرمائیں کہ فعل مستقبل بنانے کے لیے فعل ماضی سے قبل خواہد لگایا جاتا ہے. مثلا
خواہد رفت,
جی وہ جائے گا یا جائے گی. آپ اسی طرح کے چند دیگر جملے بنا کر اس کی مشق کریں تاکہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے. سامعین جو کچھ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس کے تناظر میں یا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیے کچھ جملے بناتے ہیں.
احمد خواہد رفت, احمد خواہد رفت,
احمد چلا جائے گا.
امجد خواہد نوشت, امجد خواہد نوشت,
امجد لکھے گا.
او خواهد فرستاد, او خواهد فرستاد.
سامعین یہاں اسم کی جگہ یا شخص کی جگہ ضمیر استفادہ کیا گیا ہے. لفظ او یہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. او خواهد فرستاد, وہ بھیجے گا یا بھیجے گی, یعنی مذکر اور مونس دونوں کے لیے یہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے. اگلا جملہ سنیے.
علی خواهد آمد, علی خواهد آمد,
علی آئے گا. سامن احمد خواهد رفت یعنی احمد جائے گا. ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ احمد جائے گا, لیکن کب جائے گا اور کہاں جائے گا یہ بات ہمیں سیاق و سباق سے معلوم ہوگی. تاہم ہر قسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جملے میں زمان و مکان یعنی کب اور کہاں کی قید لگانے سے یہ جملہ مکمل ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. یعنی اگر احمد اور خواہد کے درمیان مکان کی قید لگا دی جائے تو جملہ کچھ یوں بنے گا.
احمد اسلام آباد خواہد رفت, احمد به اسلام آباد خواهد رفت.
یہاں میں معلوم ہو گیا کہ احمد اسلام آباد جائے گا, لیکن ابھی کب جائے گا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں جملے میں مکان یعنی اسلام آباد سے پہلے زمان لگانا ہوگا. یعنی احمد اور خواہد کے درمیان زمان و مکان کا اضافہ کیا جائے گا. مثلا
احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت, احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت.
البتہ سامعین، یہاں عام بول چال میں لفظ امروز یعنی آج ہم اسم سے پہلے لگا سکتے ہیں، یعنی جملہ کچھ یوں بن جائے گا اس وقت،
امروز احمد اسلام آباد خواهد رفت.
جی، یعنی احمد اسلام آباد جائے گا. سامعین، عام بول چال میں اس جملے میں حرف اضافت یعنی بے غائب ہے، تاہم فارسی دستور میں حرف اضافت لگانا ضروری ہے، یعنی احمد امروز بے اسلام آباد خواهد رفت، یعنی احمد اسلام آباد جائے گا. یہاں لفظ بے حرف اضافت ہے کہ جو فارسی زبان میں لگانا ضروری ہے. سامعین، اب تک کے اسباق میں ہم نے مصدر، ماضی، حال اور مستقبل کی تعریف اور یہ کہ کس طرح مصدر سے ماضی مطلق بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو ماضی کی اقسام، ماضی قریب، ماضی بعید بنانے کا طریقہ بتایا، اور آج کے درس میں ہم نے فعل مستقبل کا فارمولہ آپ کو سکھایا. ہمیں امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم یہاں آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا نگہدار.
منارہ نور.
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وصیت نامے میں اسلامی انقلاب کی نوعیت کی وضاحت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا. سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نگاہ سے ایرانی قوم کے افتخارات سے متعلق آپ سے گفتگو کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ آپ نے اپنے سیاسی الہی وصیت نامے میں قرآن کو اس کے تنزل یافتہ مقام سے حقیقی مقام تک لانے، یعنی صرف قبرستانوں اور مردوں پر قرآن پڑھنے کی حدود سے نکال کر اس کے حقیقی مقام یعنی انسانوں کی ہدایت اور ظلم کے خلاف جنگ اور ائمہ طاہرین اور عظیم پیشواؤں کی پیروی کو کہ جن کی حیات بخش دعائیں انسان کے لیے نجات بخش نیز عدل کی حکومت کے قیام میں مددگار ہیں، ملت ایران کے افتخارات میں سے قرار دیا ہے. ایرانی قوم کے قابل فخر کارناموں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے قرآنی احکامات اور سنت الہیہ کے مقاصد کو عملی جامع پہنانے اور ایسے دشمنوں سے مقابلے کی راہ میں کہ جو خداوند عالم اور قرآن سے دشمنی میں شہرت رکھتے ہیں بہت زیادہ کوششیں اور جان فشانی کی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مظلوم قوموں کو وصیت کی ہے کہ وہ خدا کی سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم پر کہ جو مشرق و مغرب سے وابستہ نہیں ہے قائم اور استوار رہیں، اور خدا کے دشمنوں اور ملت ایران کے دشمنوں کی دشمنی کے سبب اپنی راہ جاری رکھنے سے دستبردار نہ ہوں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے کی ابتدائی گفتگو میں یہ کوشش کی ہے کہ اسلامی انقلاب کی نوعیت کو بیان کریں کہ جو ایرانی قوم کے لیے یہ ارمغان لایا ہے، اور اسلامی انقلاب کو پہنچنے والے نقصانات، موانع، مواقع اور اسے لاحق خطرات سے متعلق اپنے نظریات سے ایرانی قوم اور دیگر مظلوم قوموں کو آگاہ کریں. اس بارے میں مزید آشنائی کے لیے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے روایتی فقہ کو رسالت و امامت کے مکتب کا آئینہ دار بتایا ہے اور ایرانی قوم اور تمام مسلم قوموں سے اپیل کی ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی اس مکتب حق سے منحرف نہ ہوں، کیونکہ اس مکتب سے انحراف مذہب، اسلامی احکامات اور حکومت عدل الہی کے سقوط کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، میں انتہائی سنجیدگی اور عاجزانہ طور پر تمام مسلم قوموں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ائمہ اطہار علیہ السلام اور عالم بشریت کے ان عظیم رہنماؤں کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور فوجی ثقافتوں کی اپنے جان و دل کے ساتھ اور اپنے پیاروں کی قربانی دے کر پیروی اور اس کی حفاظت کریں اور روایتی فقہ سے ذرہ برابر بھی منحرف نہ ہوں، اس لیے کہ یہ مکتب رسالت و امامت اور قوموں کی رشد و عظمت کا ضامن ہے۔ اسی طرح آپ حق اور مذہب کے دشمنوں کے وسوسوں میں نہ آئیں اور ان کی باتوں پر کان نہ دھریں، اور یہ جان لیں کہ آپ کا ایک بھی انحرافی قدم مذہب، اسلامی احکامات اور عدل الہی کی حکومت کے سقوط کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جمعہ اور نماز جماعت قائم کیے جانے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی مجالس عزا، خاص طور پر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی مجلسیں برپا کرنے کو مکتب امامت و رسالت کے تحفظ کے مصادیق میں قرار دیا اور عوام سے فرمایا کہ ہرگز ان کے انعقاد میں غفلت نہیں کریں، اس لیے کہ یہ نماز جمعہ اسلامی جمہوریہ ایران پر پروردگار کی ایک عظیم عنایت ہے، اور اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کی عزاداری اور خاص طور پر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جان نثاروں کی عزاداری سے غفلت نہ کریں اور جان لیں کہ اسلام کے اس تاریخی جاویدانہ کارنامے کی بقا اور اس کی تکریم و تعظیم کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو دستور فرمایا ہے اور اپنے دشمنوں اور اہل بیت کے ستم گروں پر جو لانتان کے لیے فرمایا ہے، یہ ستم پیشہ حکمرانوں کے خلاف تمام مظلوم قوموں کی شجاعت مندانہ فریاد ہے جو تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، اور ضروری ہے کہ نوحوں میں اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے منسوب اشعار میں ہر دور کے ظالم حکمرانوں کی بربریت کا بھرپور طریقے سے ذکر کیا جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس امر پر تاکید کرتے ہوئے کہ آپ کی وصیت صرف ایرانی قوم سے مخصوص نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام مذاہب اور اقوام کے مظلوموں کے لیے ہے، اسلامی انقلاب کو دنیا کے دیگر انقلابوں سے مختلف بتایا اور فرمایا کہ اس انقلاب کا قیام اور اس انقلاب سے دنیا کے دیگر انقلابوں اور انقلابیوں کی جد و جہد کی کیفیت کا مختلف ہونا، اور خاص طور پر وہ چیز جو اس انقلاب کا اصلی عامل ہے، یہ سب الہی و غیبی تائیدات کا مظہر ہے، کیونکہ اگر یہ الہی و غیبی نصرت اور تائید نہ ہوتی تو طاغوتی شاہی نظام کے توسط سے معاشرے کے مختلف شعبوں کا جو ماحول تھا، اس میں پوری ملت کا ایک ساتھ متحد ہو کر قیام کرنا ناممکن تھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ اسلامی انقلاب کہ جس نے عظیم ایران سے ستمگروں کی بساط لپیٹ دی ہے، یہ صرف غیبی و الہی مدد و نصرت کے سبب کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے۔ اگر خدائے قادر و توانا کی مدد و نصرت نہ ہوتی تو 36 ملین کی آبادی کا اس طرح سے متحد ہو جانا ممکن نہیں تھا کہ جو گزشتہ 100 برسوں کے دوران اسلام مخالف اور علماء مخالف تشہیرات نیز قلم کاروں کے توسط سے اخبارات اور جریدوں، اسی طرح تقریروں اور اسلام اور قوم مخالف نشستوں اور اجلاسوں میں ہونے والے بے پناہ پروپیگنڈوں نیز جوان نسل کو حقیقی راہ سے منحرف کرنے کے لیے عیاشی، عریانیت، جوئے بازی، منشیات کا بازار گرم کرنے اور علماء کو گوشہ نشین کرنے اور ان میں سے بہت سوں کو انحراف کی سمت لے جانے جیسے اقدامات کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ لیکن ملت ایران نے پورے ملک میں ایک نظریے اور ایک آواز اور فریاد اللہ اکبر کے ساتھ فداکاری کے حیرت انگیز کارنامے پیش کر کے معجزاتی طور پر ملکی اور غیر ملکی طاقتوں کو کنارے لگا دیا اور خود ملک کے اقتدار کی باگڈور سنبھالی۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کا اسلامی انقلاب تمام انقلابوں سے الگ اور جدا ہے۔ یہ انقلاب اپنے قیام، اس راہ میں جد و جہد اور انقلاب و قیام کے محرکات کے لحاظ سے بھی مختلف ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ انقلاب ایک تحفہ الہی اور ہدیہ غیبی ہے کہ جسے خداوند عالم نے اس مظلوم قوم کو عنایت کیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام اور اسلامی حکومت کو اپنے فرزندوں کی دنیا و آخرت کی سعادت و کامیابی اور ستمگروں اور غارت گروں کی جارحیتوں اور جرائم سے مقابلے کی زمین ہموار ہونے کا باعث قرار دیتے ہوئے سب سے یہ اپیل کی ہے کہ اس کی حفاظت میں کوشاں رہیں، کیونکہ اسلام کا تحفظ تمام واجبات میں سر فہرست ہے۔ اسلام اور اسلامی حکومت الہی عطیہ ہے کہ جس کی بقا اور تحفظ کے ذریعے ہم اپنے فرزندوں کے لیے اعلیٰ ترین درجے پر دنیا و آخرت کی سعادت و کامیابی کی راہ ہموار کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے یہ طاقت بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ ظالموں اور غارت گروں کو نیست و نابود کر دیں اور انسانوں کو ان کے مطلوب و مقصود تک پہنچا دیں۔ اسلام ایک ایسا مکتب ہے کہ جو غیر اسلامی مکتبوں کے برخلاف تمام انفرادی و اجتماعی، مادی و معنوی، ثقافتی و سیاسی اور فوجی و اقتصادی امور کا نگراں ہے، اور اسلام نے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے کہ جو انسان اور معاشرے کی تربیت نیز مادی و معنوی پیش رفت میں اہمیت رکھتا ہے، اسے بیان کرنے سے دریغ نہیں کیا ہے۔ اب جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد خداوند عالم کی توفیق و تائید سے اور متحد و مقتدر قوم کے توانا ہاتھوں سے رکھی جا چکی ہے، ایران کی عظیم الشان قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر پہلو سے اس کی حفاظت میں کوشاں رہے، اس لیے کہ اسلام کا تحفظ تمام واجبات میں سر فہرست ہے۔ آج پوری ایرانی قوم، خاص طور پر تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس امانت الہی کی اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ حفاظت کریں اور اس کی بقا کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے اور اس کو درپیش مشکلات اور موانع کو برطرف کرنے کی کوشش کریں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کا راز دو اہم محوروں اور ارکان پر منحصر قرار دیا ہے۔ ایک الہی محرک اور اسلامی حکومت کا اعلیٰ مقصد، اور دوسرے اسی انگیزے اور مقصد کے لیے عوام میں اتحاد و وحدت کا وجود۔ آپ تمام موجودہ اور آئندہ نسلوں کو یہ تلقین فرماتے ہیں کہ ہرگز اتحاد کے الہی محرک کو ضائع نہ کریں، اس کی حفاظت کریں اور اندرون و بیرون ملک ہونے والے پروپیگنڈوں اور سازشوں سے متاثر نہ ہوں کہ جن کا ہدف و مقصد اتحاد کے الہی محرک کو فراموشی کی نظر کر دینا اور تفرقہ و اختلاف پیدا کرنا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اسلامی انقلاب کی بقا کا راز بھی وہی کامیابی کا راز ہے، اور کامیابی کے راز کو قوم جانتی ہے، اور آئندہ آنے والی نسلیں اسے تاریخ میں پڑھیں گی کہ اس انقلاب کی بقا کے دو اہم ارکان ہیں، ایک الہی محرک اور اسلامی حکومت کا اعلیٰ مقصد، اور دوسرے پوری قوم کا اسی ہدف و مقصد کے لیے وحدت کلمہ کے ساتھ ایک نقطے پر جمع ہونا ہے۔ میں تمام موجودہ اور آئندہ نسلوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ اور اسلام کی حکومت قائم ہو اور اپنے ملک کے اندر اور باہر استعمار پسندوں اور استحصال کرنے والوں کے ہاتھ منقطع ہو جائیں، تو اس الہی منشا و محرک کو کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ضائع نہ ہونے دو، اور جان لو کہ اس محرک اور منشا کے مقابلے میں جو اس کی کامیابی اور بقا کا راز ہے، ہدف و مقصد کو فراموش کر دینا ہے۔ یوں ہی بے سبب پوری دنیا میں دشمن میڈیا کے بھونپو، جھوٹی اور بے بنیاد خبریں اور افواہیں پھیلانے میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اور اسی ضمن میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مخالفین کے علاقے کے پہم دورے بھی بے سبب نہیں ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی